يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں، دوسرے پارے کا دوسرا رکوع. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ ہدایات عطا فرمائی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو مرکب کیا ہے غم اور خوشی سے. یہاں انسان کو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، راحت بھی پہنچتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کشادگیاں بھی پیدا فرماتے ہیں. ناداری کی اور افلاس کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے اور خوشحالی کی کیفیت بھی ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ تین طرح کے جہان ہیں. ایک جہان وہ ہے کہ جہاں غم ہی غم ہے، خوشی کا نام و نشان نہیں، وہ جگہ تو جہنم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور ایک جہان وہ ہے کہ جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جہاں غم کا کوئی نام نہیں، اور اس کو وہ جنت الفردوس ہے، یہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بغیر کسی استحقاق کے وہ عطا فرمائے. اور تیسری چیز جو ہے، یہ تیسرا جہان، یہ دنیا ہے جہاں ہم رہتے ہیں، کہ یہاں غم بھی ہیں خوشیاں بھی ہیں. ایک انسان اگر غم کی کیفیت سے گزرتا ہے تو ایسی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے جو خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. شادی بیاہ بھی ہیں اور موت بھی ہے. تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کو یہ سب چیزیں برداشت کرنی ہوں گی. یہاں تکلیفیں بھی آئیں گی، غم بھی آئے گا، کبھی پیٹ بھر کر کھانا ملے گا، کبھی آدمی خالی پیٹ بھی سوئے گا. یعنی ہر طرح کی کیفیات یہاں آ سکتی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. یعنی جب کبھی تم پر ایسی کیفیت طاری ہو جائے، خدا نہ کرے بدحالی کی کیفیت ہو، غم کی کیفیت ہو، گھر میں موت واقع ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ایسی صورت میں تم اللہ کی طرف رجوع کرو. رجوع تو ہر وقت ہونا چاہیے، خوشحالی میں بھی ہونا چاہیے، بدحالی میں بھی ہونا چاہیے. اور ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ جو آدمی اللہ کو یاد رکھتا ہے نعمتوں میں، تو جب کبھی نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آواز تو ہم نے پہلے سنی بھی ہے، یعنی نعمتوں میں بھی ہمیں پکارتا تھا، تو آج جب اس پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے کہ پریشان حال ہے، تو یہ آواز تو ہماری سنی ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نعمتوں میں اللہ کو نہیں پکارتا اور جب پریشانی آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ آواز تو نامانوس ہے، ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو نعمتوں میں بھی یاد رکھے، اور خدا نہ کرے اگر پریشانی ہو تو بھی اللہ کو یاد کرے. بھئی اچھی اولاد تو وہی ہے نا جو ماں باپ کو ہر حال میں ماں باپ ہی سمجھے. اگر کھانے کو ملے تب بھی اس کے ماں باپ، اور کھانے کو نہ دے تب بھی ماں باپ، یعنی ہر حال میں اپنے والدین کا وفادار رہے، تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں بھائی یہ وفادار. ماں پینے کو دودھ دے اور گھی کھلائے اور اس کو طاقت کی چیزیں کھلائے تو کہے کہ تو میری ماں ہے، لیکن اگر کبھی نہ دے تو اس کو کہے کہ تو میری ماں نہیں، تو یہ تو پھر وفاداری کے خلاف ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے، کبھی اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش کے طور پر یا اس کے درجے بلند کرنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف بھیج دیتے ہیں، تو اس تکلیف پر ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں، اللہ سے مدد مانگیں، ہاں اس تکلیف کو دور کرنے کی دعا کرتے رہیں. چنانچہ یہ مدد طلب کرنا بھی یہی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. یعنی ایک تو چیخو پکار نہ کرو، آہو بکا نہ کرو، اور اسی طریقے سے اپنے زبان سے شکوہ شکایت نہ کرو. اور دوسرا یہ کہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ پریشانی آ گئی ہے, اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرما دیجیے. تو یہ ہے مدد طلب کرنا اور یہ ہے صبر کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے منع نہیں فرمایا. آنکھ جو آنسو بہاتی ہیں تو اس پر تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان العین تدمع, کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں, والقلب یحزن, اور دل جو ہے غمگین ہوتا ہے. تو ہم جب غم کی کیفیت ہوتی ہے تو ہم وہی کہتے ہیں اپنی زبان سے جو ہمارا رب چاہتا ہے, یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی غم, کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی تکلیف, حتیٰ کہ آدمی کو کانٹا چبھ جائے, ٹھوکر لگ جائے, یا کوئی کیفیت ایسی ہو کہ جیب میں ہاتھ ڈالا جو ایک اہم چیز تھی پتہ چلی کہ جیب میں نہیں ہے, دل کو ٹھیس پہنچی, فوراً انا للہ پڑھ لیا جبکہ دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو مل بھی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کا کوئی حال خیر سے خالی نہیں ہے. اگر دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کو اجر و ثواب ہے, اور اگر نعمتیں اور خوشحالیاں اس پر شکر کرتا ہے تو بھی اس کو اجر و ثواب ہے. تو کوئی بھی حال مسلمان کا خیر سے خالی نہیں ہے. اگر تکلیفیں ہیں اس پر صبر کرتا ہے تب بھی انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موقع پر یہ حدیث حضرت انس نے بیان فرمائی, واقعہ بلکہ بیان فرمایا. آپ کے ایک صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے, اور عرب رواج کے مطابق وہ ایک لوہار تھے, ابو سیف جن کو کہا جاتا تھا, کنیت تھی ان کی, اور وہ دیہات میں رہتے تھے. تو وہاں چونکہ یہ معمول تھا کہ مائیں جو ہیں وہ دودھ پلانے کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیا کرتی تھیں, اور پھر وہ بچہ دیہات میں پلتا بڑھتا تھا تاکہ اس کی صحت جو ہے برقرار رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم, ان کو بھی وہ جو دائی تھی وہ لے کر چلی گئی اپنے گھر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھنے کے لیے کبھی کبھی وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ہم آخری مرتبہ وہاں گئے تو اس بچے کا آخری وقت تھا وہ, اور ہمارے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے اور بھی بعض صحابہ کرام تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا, اپنی ناک اس بچے کی ناک سے لگائی, اس کے رخساروں کو چوما, یعنی جیسے باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے سے پیار کیا. اور اس وقت اس کی جو کیفیت تھی وہ ایسی تھی کہ آخری دم اور لمحات تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ناواقفیت کی بنا پر فرمانے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ پر بھی یہ کیفیت, یعنی آپ بھی روتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن, میں نے اس سے کب منع کیا کہ کسی غم پر تکلیف پر آدمی نہ روئے؟ اور پھر آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ پکڑ ہوگی زبان پر, تم زبان سے جو شکوے کرتے ہو, شکایت کرتے ہو, آہ بکا کرتے ہو, اس پر اللہ ناراض ہوتے ہیں. لیکن اگر غم کی وجہ سے آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, یہ دل میں رنج و غم کی کیفیت ہے, اس سے شریعت نے منع نہیں کیا, بلکہ یہ تو مطلوب ہے. اگر دل میں محبت نہیں ہوگی تو آنکھ آنسو کیسے بہائے گی؟ کیفیت غم کی تاری نہیں ہوگی تو آنکھوں سے آنسو کیسے نکلیں گے؟ تو جب کسی کا پیارا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یقیناً اس کی آنکھ سے آنسو بھی نکلتے ہیں, اس کے دل پر رنج و غم کی کیفیت بھی تاری ہوتی ہے. تو اس سے ہاں شریعت نے منع نہیں کیا. ہاں شریعت نے منع کیا ہے آہو بکا سے, اس آہو بکا سے جو شریعت کے خلاف, جو قضاء و قدر کے خلاف ہو, صبر کے خلاف ہو. یعنی ہم جو چلائیں, روئیں, پیٹیں, یا آہو بکا کریں, نوحہ کریں, اپنے سر کے بالوں کو جو ہے وہ نوچیں, یا سینہ کوبی کریں, ماتم کریں, یہ بے صبری کی علامت ہے, اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے آدمی کو چاہیے, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب بھی کسی شخص کو بھی کوئی مصیبت پہنچے تو کہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اسے یہ کلمات کہنے چاہیے. اس سے انسان کو اللہ نے چاہا تو تسلی ہو جائے گی, اور جب بھی وہ غم یاد آئے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرے. اس سے ایک تو ہمیں ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی انا للہ کا مطلب ہے ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں, یا ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں, ہم سب اللہ کے بندے ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس سے تسلی ہو جائے گی کہ ابھی اگر کوئی کسی کا بچہ چلا گیا یا بچے کا باپ چلا گیا تو اگر ہم صبر کریں گے تو یہ جانا جو ہے جہاں والد گئے ہیں یا بچہ گیا ہے تو امید ہے کہ کچھ وقت کے بعد ہم بھی چلے جائیں گے. تو جدائی جو ہے عارضی ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے. اور جب آدمی کو پتہ چلے کہ بھائی جدائی عارضی ہے تو زیادہ غم نہیں ہوتا. کسی کو اگر یہ پتا ہو کہ بھائی میرا فلاں بیٹا جو ہے دبئی جا رہا ہے یا سعودیہ جا رہا ہے اور ایک آدھ مہینے بعد جو ہے میں بھی چلا جاؤں گا، یا بیوی کو پتا ہو کہ شوہر ابھی جا رہا ہے چھ مہینے بعد مجھے بھی بلا لے گا، تو اسے پھر تسلی ہوتی ہے کہ بھائی کچھ دن کی جدائی ہے، انشاءاللہ پھر جا کے مل لیں گے. تو اسی طریقے سے جو بھی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہے اور اپنی ملکیت میں اللہ کو پورا پورا تصرف کا اختیار ہے، وہ جب چاہے گا ہمیں بھی وہاں بھیج دے گا جہاں اس کو بھیجا، تو انشاءاللہ وہاں ملاقات ہو جائے گی. تو اس لیے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غمگین ہیں. تو اس کی پتہ چلا کہ ایسا غم منانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ شریعت کے بھی جو موافق ہے، فطرت کے بھی موافق ہے. لیکن بے صبری کے ساتھ جیسے بعض لوگ کسی کے مرنے پر اپنے سر کو جو دیواروں پر دے دے کے مارتے ہیں، ہاتھوں سے چھوٹا جاتا ہے آدمی کے، بس اب یہ بچے گا نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر لوگ پکڑ پکڑ کے بٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بس ایسا رکھتا ہے کہ بس اب یہ بچے گا ہی نہیں. حالانکہ کچھ وقت کے بعد، ایک آدھ دن کے بعد ہی یا اسی دن آہستہ آہستہ صبر آ جاتا ہے. تو اصل صابر وہ ہے جو غم کے اول اور شروع میں صبر کرے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. میں اس موقع پر ہمیشہ وہ حدیث بیان کرتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہے اور روتی بھی جا رہی، پوچھا کہ اماں کیا ہو گیا، تو کہا کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا. اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اماں صبر کرو. تو اس نے کہا کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، یا یہ کہا کہ اگر تیرا بیٹا مر جائے تو میں دیکھوں کیسے صبر کرے تو. تو آپ نے فرمایا اچھا تیری مرضی. وہ چلی گئی آگے. تو کسی نے جا کے اس کو کہا کہ تجھے پتا ہے تو نے کس سے یہ بات کہی؟ یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب اسے پریشانی ہوئی اور کہا کہ اب میں صبر کرتی ہوں، یعنی آپ کے پاس آئی واپس اور کہتی کہا کہ میں صبر کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ الصبر عند صدمۃ الاولى، صبر جو ہے یہ بالکل شروع میں صبر کرنے کا نام ہے، بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے. کسی کا باپ مر گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، یا کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا، یقیناً دکھ کی بات ہے، غم کی بات ہے، لیکن دو چار دن بعد بہرحال آہستہ 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 صبر آ جاتا ہے. شروع میں کھانے کو ہاتھ بڑھانے کو جی نہیں چاہتا، پانی پینے کو جی نہیں چاہتا، لیکن بالآخر کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، اس دنیا میں رہتا بھی ہے. تو بھائی کچھ دن بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے. اس لیے اصل یہ ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچے، کوئی بھی صدمہ پہنچے، اس وقت وہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انشاءاللہ اس پر اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اللہ نے قرآن مجید میں کہہ بھی دیا اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، یعنی جو لوگ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات کہہ کر، تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور یہ اولئک هم المهتدون، یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ. اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی کے بھی مرنے پر آنکھ سے آنسو بہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، دل میں رنج و غم ہو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن زبان سے آدمی شکوہ شکایت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے اس فعل پر راضی رہے اور کہے کہ بھئی اللہ کو ایسا ہی منظور تھا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب صاحبزادے کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست انہیں تعزیت نامہ لکھا اور اس میں یہ بات فرمائی کہ رونے سے اگر میتیں واپس آ سکتی یا کوئی آدمی زندہ ہو سکتا تو ہم کہتے کہ بھئی رو لیا کرو تاکہ تمہارا عزیز زندہ ہو جائے، لیکن رونے سے کوئی واپس آتا نہیں ہے. اور اسے فرمایا کہ دیکھو جزا و فضا سے کہیں تمہارا اجر ضائع نہ ہو جائے، یعنی ایک تو تمہاری تکلیف یہ ہوئی کہ تمہاری اولاد کا انتقال ہو گیا، اب تم رو پیٹ کر اس پر جو تمہیں اجر ملنے والا تھا وہ بھی کہیں ضائع نہ کر دینا. اسی لیے ہمیں دعا یہ سکھلائی گئی ہے کہ جب کسی کا ایسا انتقال ہو جائے تو اس دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ولا تعذبنا، اللہ میں عذاب مت دیجئے، ولا تفتننا بعدا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں فتنے میں مبتلا مت فرمائیے. اور یہ دعا بھی سکھائی گئی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ میری اس مصیبت پر مجھے جو ہے وہ صبر بھی عطا فرما، اجر بھی عطا فرما، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما. تو یہ ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال یعنی پتہ چلا کہ آپ کا وقت انتقال قریب ہے یا ان پر ایسی کیفیات طاری ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ان کے ارد گرد جو ہے وہ جمگھٹا لگا ہوا تھا لوگوں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ کیا انتقال ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابھی انتقال تو نہیں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے گریا کی کیفیت دیکھی تو لوگ بھی چلانے لگے اور چیخنے لگے، رونے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ خوب سن لو اچھی طرح سے، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نوحہ کرنا اور یہ چیخنا چلانا پسندیدہ نہیں. یعنی آنکھوں سے اگر آنسو بہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن چیخنا چلانا زبان اس پر پکڑ ہے. اور پھر فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اسے عذاب ہوتا ہے. یعنی گھر والے روتے ہیں لیکن عذاب ہوتا ہے میت کو جو دنیا سے چلا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسے کیوں عذاب ہوتا ہے؟ یہ اس صورت میں جبکہ جو مرنے والا ہے وہ ان چیزوں سے روکتا نہ ہو، خود بھی شرکت کرتا ہو ایسے معاملات میں، اور خود بھی جو ہے وہ نہ جو رونے والے ہوں یعنی آؤ بھوکا کرنے والے چیخنے چلانے والے انہیں روکتا بھی نہ ہو. تو ایسی صورت میں چونکہ اس نے اپنے گھر والوں کو کی تربیت نہیں کی، اور اب جب یہ خود مر گیا تو لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو اس کی زندگی میں کرتے تھے، اس لیے اسے بھی عذاب ہوگا، گھر والوں میت کو بھی عذاب ہوگا کہ تو نے اپنے گھر والوں کی اصلاح کیوں نہیں کی، زندگی میں ان کو تو نے بتلایا کیوں نہیں، سکھلایا کیوں نہیں، اس وجہ سے ہوگا. ورنہ تو ولا تذر واجرہ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے، وہ اپنا سزا یا جزا پائے گا. تو اس سے بہرحال ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، مدد مانگنی چاہیے اللہ رب العزت سے. اور دوسری بات یہ تسلی مزید فرما دی کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں. بل احیاء ولكن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی وہ زندگی کس قسم کی انہیں حاصل ہے اس کا تمہیں شعور نہیں ہے. اور ایک جگہ فرمائے بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اب وہ رزق کس طرح کا ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، یہ تو مرنے کے بعد ہی عقدے کھلیں گے سارے کے سارے. کسی نے کہا نا کہ بھئی مرنے لوگ جاتے تو ہیں لیکن جانے کے بعد ان کی خبر نہیں آتی کہ کہاں جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے. تو کسی نے کہا بھئی مر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا، جہاں وہ گیا وہاں تو چلا جائے گا، اور جیسا ہوتا ہے اس کا تجھے علم ہو جائے گا. یہ مرے بغیر تو انسان کو پتہ نہیں چلتا. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں ضرور پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بھی کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اسی طرح ہمارے جو عزیز اقارب رشتہ دار والدین جو اس دنیا سے جا چکے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا دے، اور حد نگاہ تک اس قبر کو اللہ تعالیٰ وسیع فرما دے. اصل میں یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے. بظاہر تو ہم مردے کو جو ہے وہ ایک گڑھے میں دفن کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے وہ مردہ بھی وہیں پڑا ہوا ہوتا ہے اور گڑھا بھی سامنے ہوتا ہے، بظاہر کچھ نظر بھی نہیں آتا. لیکن وہ عالم برزخ ہے، کیا گزر رہی ہوتی ہے یہ اللہ کے علم میں یا مردے کے علم میں. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہمارے برابر میں سو رہا ہے، تو بظاہر تو ہمیں پتہ چلا کہ بڑا سو رہا ہے، لیکن وہ خواب سے اٹھ کے کہے کہ بھائی ابھی وہ میری آنکھ کھل گئی، بس میں تو ابھی طواف کر رہا تھا مکہ مکرمہ کا. تو اب کوئی آدمی جھٹلائے کہ بھائی تو تو یہیں میں ہمارے سامنے لیٹا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا، تو کہاں مکہ مکرمہ چلا گیا. بلکہ اگر وہ کہے میں امریکہ سے ہو کے آ رہا ہوں یا لندن سے ہو کے آ رہا ہوں یا میری وہاں پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی امریکہ کے، تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ خواب ہے، ہو سکتا ہے. تو ظاہری اعتبار سے بندہ ہمارے سامنے لیٹا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر کیا کیفیات گزر رہی ہیں اس سے اللہ واقف ہے، یا جس بندے پر گزر رہی وہ واقف ہے، حالانکہ ہمارے ساتھ ہی لیٹا ہوا برابر میں. تو اسی طریقے سے جو مردہ قبر میں ہے اس پر جو کیفیات ہیں وہ اس کو مردہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اور وہ جو عذاب ہوتا ہے اس کو وہ مردہ ہی سمجھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں تو بے شمار آیات بھی ہیں اور احادیث میں بے شمار روایات بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھلائی ہیں، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات ونعوذ بک من الماسم والمغرب. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھلائی ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد آپ نے فرمایا پڑھا کرو، یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے، فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائے، زندگی اور موت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، گناہوں کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ دعا مانگنے کے لیے باقاعدہ آپ نے ترغیب دی ہے. تو بہرحال یہ ماہ محرم چل رہا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر دوں کہ ہمارے سر کے تاج ہیں وہ، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے نواسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار بے انتہا ان سے محبت کیا کرتے تھے، اور ان کی جو شہادت کا واقعہ ہے یقیناً وہ بہت ہی اندوہگی ہیں، غم زدہ کر دینے والا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے. میں تکامل کرنا نہیں چاہتا، لیکن بتانے کے لیے کہ عام طور پر جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ایک واقعے کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، دوسرے واقعے کو بالکل جو پیش نہیں کرتے، لہذا اس واقعے کی ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں چلتا. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن پانی بند رہا، کیا اس کو عام طور پر لوگ جانتے ہیں یا اس کی کوئی شہرت ہے؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ان کے جو لوگ تھے جن کو خوارج کہا جاتا ہے انہوں نے محاصرہ کیا تھا باقاعدہ، اور سیدنا عثمان غنی اگر چاہتے تو ہم سے مقابلہ کر سکتے تھے، ان کے پاس فوج تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی مسلمان شہید ہو، یا اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے لیکن کہلاتے مسلمان ہیں تو کل کو یہ نہ کہے کہ ان کے دامن پر جو ہے وہ مسلمانوں کا خون ہے. تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان سے لڑائی نہیں کی. 40 دن تک خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ پانی بھر کے لے گئے، اور جو لوگ خوارج تھے انہوں نے تیر مار مار کے اس مشکیزے کو چھلنی کر دیا، پانی بہ گیا گر گیا، لیکن حضرت عثمان غنی تک پہنچا نہیں. اسی طرح سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی حضرت عثمان غنی کے جو ہے وہ گھر کی جو پچھلے حصے کی دیکھ بھال پر مامور تھے تاکہ دشمن وہاں سے داخل نہ ہو سکے. تو باقاعدہ صحابہ کرام موجود تھے، اور عثمان غنی چاہتے تو یہ جو ظلم و ستم ان پر ہوا، حالانکہ انہوں نے مسلمانوں کو کنواں خرید کر دیا، اس زمانے میں جب مسلمانوں کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا، یہودی سے خرید کے دیا. بیر عثمان آج بھی جو لوگ جاتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی کنواں ہے جو خرید کر آپ نے وقف کیا تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کنویں سے ایک پانی کا گلاس بھی حضرت عثمان غنی تک نہیں پہنچا. کہنے کا مقصد تقابل نہیں ہے، لیکن واقعات سے بھری پڑی ہے ہماری تاریخ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، کیا انہیں شہید نہیں کیا گیا؟ اور شہید بھی اس طرح کیا گیا کہ ان کا کلیجہ نکالا گیا، ان کی آنکھیں نکالی گئی، ان کا مسلح کیا گیا، ان کے ناک کان کاٹے گئے. یا یہ شہادتیں تاریخ اسلام میں نہیں ہیں؟ لیکن ایک فریق نے ایک واقعہ کو اس قدر جو ہے وہ اچھالا کہ اس کی وجہ سے اب یہ محرم کا مہینہ ہمارے درمیان مسلمانوں کے درمیان باہم نزاع کا مسئلہ بن جاتا ہے بعض اوقات. تو اس لیے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما عنہ یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. جیسی محبت کسی کو ہو سکتی ہے، الحمدللہ ہمیں ان سے زیادہ محبت، اور یقیناً ان کی شہادت پر بھی ہم اتنے ہی دل گرفتہ ہیں جتنا ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، ایک واقعہ تھا جو گزر گیا، ہمیں محرم الحرام جو ہمیشہ سے قابل احترام مہینہ ہے، ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اگر ہو سکے تو روزہ رکھو. اور یہ روزہ رکھنا بھی اس لیے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نجات عطا فرمائی, فرعون کو غرق کیا, بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب یہودیوں کو یہ روزہ رکھتا ہوا دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا, اور جب انہوں نے یہ وجہ بتائی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھی بھائی ہیں, بلکہ ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے, اس لیے کہ وہ بھی نبی ہیں میں بھی نبی ہوں, لہذا ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا. اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ عاشور محرم کا روزہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا, باقاعدہ مسلمان یہ روزہ رکھا کرتے تھے. جب رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دے دیے گئے تو اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی, اب نفلی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر یہ روزہ رکھا. البتہ جب یہودی بھی رکھتے تھے آپ بھی رکھتے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی مشابہت ہو, اس لیے کہ عبادت میں بھی مشابہت دین اسلام کو گوارا نہیں, اس لیے فرمایا کہ اگر زندگی رہی تو آئندہ ہم نو کو رکھیں گے. تو اس کا مطلب جو محدثین کرام ہیں انہوں نے فرمایا, یا تو آپ نے فرمایا کہ 10 کے بجائے 9 کو رکھا کریں گے, یا یہ فرمایا کہ 9 کا بھی رکھیں گے 10 کا بھی رکھیں گے تاکہ مشابہت نہ رہے. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو غیر مسلموں سے عبادت میں بھی مشابہت شریعت کو گوارا نہیں ہے, اس لیے جو بھی غیر قوم ہیں جو بھی ہوں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے. اس لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ بھی اس ماہ محرم میں چونکہ خاص لوگ جو ہے وہ کالے کپڑے اور سیاہ کپڑے پہنتے ہیں تو مشابہ سے تو جائز ہے, پہننا ناجائز اور حرام نہیں ہے, لیکن اس ماہ مبارک میں گریز کریں. حلیم کھچڑا پکانا ناجائز نہیں ہے, خوب کھائیں صبح شام, لیکن اس ماہ محرم میں چونکہ ایک چیز منسوب ہوتی ہے کسی کی طرف اور اس کو خاص کر لیا جاتا ہے, تو اس تخصیص سے بچنے کے لیے اس ماہ مبارک میں اس سے بچ جائیں, باقی کھاتے رہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے اور خاص کر سنی حضرات نے تعزیوں کی رسم نکال لی. اب تعزیہ جاتے ہیں اس میں کیا کچھ شرک نہیں ہوتا, اس کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں, اس پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں, منتیں مانتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کسی نے بت بنایا اور پھر اس کی عبادت شروع کر دی. یہی کام تو ہندو کرتے ہیں, یہی کام دوسرے لوگ کرتے ہیں, اور وہی کام ہم نے شروع کر دیا کہ جناب کسی کی قبر کی چھوی بنا دی, کسی کی روزے کی چھوی بنا دی, کوئی مسجد بنا دی, اور پھر وہاں ایک جھمگٹا مردوں کا اور عورتوں کا, اور کئی دن تک یہ تماشا لگا رہتا ہے. یہ سنی مسلمان کر رہے ہوتے ہیں, شرن یہ ناجائز, ایسی جگہوں پر جانا بھی نہیں چاہیے اور ان کی محفلوں کو رونق نہیں بخشنی چاہیے, اس لیے کہ ورنہ ہم بھی من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن انہی میں شمار ہوگا. تو یہ تعزیہ وغیرہ اور اس پر منتیں ماننا, چڑھاوے چڑھانا, اور یہ ایسے دیکھیے عقل مند لوگ ہوتے ہیں کہ بعد میں جا کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں جا کے ہم نے شہید کر دیا. وہ کربلا بھی جگہ جگہ ہوتی ہے, ہر میدان میں ہر علاقے میں کربلا ہوتی ہے, وہاں جا کے وہ تعزیوں کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں, جو ہلکا پھلکا سامان ہوتا ہے اسے توڑ پھوڑ دیتے ہیں, قیمتی چیزیں اگر کسی نے چاندی کا ہار چڑھایا ہوا ہے وہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. بھائی سب چیزیں توڑ پھوڑ دو بھائی, یہاں تو جان چلی گئی اور تم ایسے چاندی کا ہار نہیں دیا جا رہا, میوے ہوتے ہیں وہ میوے اٹھا کے رکھ لیتے, تو بڑے عقل مند لوگ ہیں. جو البتہ بانس بلیاں ہیں پنیاں ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اور جو کام کی چیزیں وہ رکھ لیتے ہیں اگلے سال پھر شروع کر دیتے ہیں اسی. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ رسومات ہیں, ان سے گریز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, اور کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں, کل 9 تاریخ ہے, کل کا روزہ رکھیں, پرسوں کا روزہ رکھیں, اور اگر کل نہ رکھ سکیں تو پرسوں کا اور پھر 11 تاریخ کا رکھیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 9 اور 11 کا بالکل ہی نہ رکھ سکیں تو کم از کم عاشورہ کا تو رکھ ہی لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے, جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے, قرآن مجید کی تلاوت کریں. باقی دیکھیں سبیل وغیرہ جو بناتے ہیں سارے سال کیوں نہیں بناتے بھائی, کیا سارے سال پیاسے لوگ نہیں ہوتے, اسی مہینے میں پیاسے ہوتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے, عقل کے خلاف ہے کہ ایک مسلمان پیاسا شہید ہو رہا ہے, 3 دن کا پیاسا ہے, ہم شربت پی رہے ہیں. اچھی محبت ہے بھائی, محبت تو تب ہے نا 3 دن کی جگہ ہم 30 دن دیکھیں بھی پانی ہم نہیں پیئیں گے. بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کے جو ہے وہ چہیتے نواسے وہ شہید ہوئے اور پیاسے شہید ہوئے, لہذا ہم کس منہ سے پیئیں پانی. لیکن ہم تو ماشاءاللہ شربت پیتے ہیں، اور شربت بھی ایک قسم کا نہیں ہوتا، سینکڑوں قسم کے شربت ہوتے ہیں. تو یہ محبت اپنی سمجھ سے باہر، بھائی محبت میں تو مشابہت اختیار کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جہاں ان ہاتھ انہوں نے پھیرا تو وہ اپنے سر کے بال کٹاتے تھے، لیکن وہ جگہ نہیں کٹاتے تھے. کسی نے کہا کہ یہ آپ نے اتنے لمبے بال کر رکھے، کہا کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے. یہ محبت کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے ہاتھ لگے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان بالوں کو میں کٹواؤں. تو اسی طریقے سے اگر حضرت حسین جو ہے وہ پیاسے شہید ہوئے، تو بھائی پیاسے رہو کم سے کم ایک دن تو رہ لو، ہم سے تو ایک دن بھی نہ رہ جاتا. تو اگر روزہ رکھ لو گے تو ثواب بھی ملے گا، پیاسے بھی رہ لو گے. تو مشابہت یہاں تو پائی جائے گی کچھ نہ کچھ. تو عمل وہ کرے آدمی جس سے کچھ فائدہ ہو، دین دنیا آخرت کا. البتہ کسی سے بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں تو اپنے ان مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں جو ہمارے ہم عقیدہ ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ان کو ہم یہ سب بات کہہ رہے ہیں. جو حضرات اگر دوسرے کو عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمارا مقصد ان سے لڑنا یا فساد پھیلانا نہیں ہے، اور نہ ہمارے یہاں الحمدللہ فرقہ واریت کی کوئی بات کی جاتی ہے. وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں، وہ جانے. البتہ اتنی بات ہے الحمدللہ ہمارا جو ایمان ہے، ہم تمام صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، تمام اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اور الحمدللہ سیدنا حسن حسین حسنین کریمین ان سے محبت رکھتے ہیں، اور سب سے کرتے ہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں. پریشان تو ان کا ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہوں یا زبان سے ان کے خلاف کچھ باتیں کہتے ہوں. ہم تو ہر صحابی کرام کو ان کا فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے. نہ ہم سے اس کا سوال کیا جائے گا نہ پوچھا جائے گا. اس لیے اپنے عقائد کو بھی ٹھیک رکھیں. تمام صحابہ کرام محبت کے لائق ہیں. اصحابی کن نجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور وہ قرآن مجید نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس میں کہیں یہ استثناء نہیں ہے کہ فلاں سے راضی نہیں ہوا اور فلاں سے راضی ہو گیا. اللہ نے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، ہم اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کریں؟ اللہ کی رحمت تو عموم چاہتی ہے. تمام کے تمام صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت پر ہی ان کی موت ہوئی، وہ صحابی ہیں اور وہ ہمارے سر کے تاج. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے، ہمارے ملک کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے، ہر شر و فتنوں سے محفوظ فرما کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہر قسم کی فرقہ واریت سے حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما، افتراء سے ان کی حفاظت فرما. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتك يا أرحم الراحمين.